करके बोला, बस इतना कहना चाहूंगा कि हम में से जिसको सिराते मुस्तकीम की समझ आ जाती है, फिर जब वो सीधी बातें करता है तो हमें नागवार गुजरती। क्योंकि हम जरा सच सुनने के आदि नहीं है, हमें शुगर कोटेड दिया जाए तो हम डाइजेस्ट कर लेते हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी सतह पे चली जाती हैं, कुछ लोगों की सोच अप्रोच उनका इल्म ऐसी महराज पे चला जाता है कि वहां वो समझते हैं कि उन्हें किसी शुगर की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्ट आपको वो देना चाहते हैं। हमारी बात नसीबी है, हमारी बात बख्ती है कि हम वो लेना नहीं चाहते, या हमारी इस्तेदाद नहीं है, हमारी पहुंच नहीं है उस चीज तक। यही हालत जो है वो हमारे मुल्क में कुछ ऐसे स्कॉलर्स हैं, कुछ मजहबी स्कॉलर्स हैं जिसमें गांधी साहब शामिल है, कि हमने उन्हें वतन छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। गांधी साहब, पता नहीं मुझे ये बात कहना है कि नहीं कहना है, मैं बर्बला इजहार कर रहा हूं इसका, कि गांधी साहब एक मुद्दत से पाकिस्तान छोड़ के मलेशिया में पना लिए हुए हैं, सिर्फ इसलिए कि मैंने कहा कि जिसको समझ आ जाती है वो सीधी और डायरेक्ट बात करता है। मुझे पूरी तरह से वो याद नहीं है, मुफ्ती साहब बैठे हुए हैं, यही वल्लाजीना हमारा तकुल्ला है पूरी कौलन सदीदा, अगर मैं इसको गलत नहीं पढ़ रहा हूं। तो सीधी बात करने के लिए फिर आपको इस आयत का सहारा लेना पड़ेगा, और अगर आप इस आयत का सहारा लेंगे फिर आप झूठ नहीं बोल सकते, और जो झूठ नहीं बोलता वो हमें पसंद नहीं आता। ये सारी बातें मैंने अपने आज के मेहमान के लिए की, जिन्हें हमने अपना वतन छोड़ने पर मजबूर किया, फतवे सादर कर दिए कि ये मजबूर खतर है, कि इनको मार देना चाहिए, इस्लाम के खिलाफ बात करते हैं। ऐसी बात नहीं, बात समझने की है, कोई इस्लाम के खिलाफ बात नहीं करता, मेरी अप्रोच इतनी है कि मैं वहां तक पहुंच नहीं पाता। खुदारा अपना जहन खोलिए, अपना दिल खोलिए, अपना दिमाग खोलिए, वो वसत पैदा कीजिए, जो अल्लाह ने वसत उन्हें अदा की है उसका थोड़ा सा अशर अशीरी हासिल कर ले तो हम उस मुकाम पर पहुंच सकते हैं। हमारी तबाही का सबब यही चीज बन रही है कि ना तो हमारी तरबियत रही ना तालीम रही। तालीम इस हद तक जरूर है कि बेटा जो है वो ग्रामर में पढ़ना चाहिए, उसको एचएसएम में पढ़ना चाहिए, तरबियत कोई नहीं है। बेटा चाहे बाहर किसी की मोटरसाइकिल छीनता हो, मोबाइल स्नैचिंग का काम करता हो, और आपने मोस्टली वाकया देखे होंगे कि बड़े बड़े बाबों की औलादे जो है वो इसमें शामिल हुई है। ये हमारे लिए अहमिया है, कोई अचंभे की बात नहीं है। बहरहाल दिल बहुत दुखता है इन चीजों के साथ, भरपूर तालियों के साथ मैं बहुत ज्यादा मदा सरा नहीं करूंगा, क्योंकि उनका तारुफ मैं करा ही नहीं सकता। ये मेरे लिए सादत और एहसास की बात है कि मैं आज उस प्रोग्राम का मेजबान हूं जिसके मेहमान वो है।
और मैं यहाँ के लोगों से मिला, और अब मैं जिन حبیب صاحب کے گھر پہ مقیم ہوں تو ایک دن میں 24 گھنٹے کچھ زیادہ گزر گئے ہیں. یوں محسوس ہوتا ہے کہ جن کا میں نے کبھی نام بھی نہیں سنا تھا, جن کو میں نے کبھی دیکھا بھی نہیں تھا, ان سے شاید برسوں کی شناخت ہے. اور آپ کے سچی صاحب کو تو میں جتنی داد کو کم ہے, میں نے کافی زندگی گزار لی. 63 سال کی عمر میں اپنے لیے دودھا کا لفظ سن کے جو احترام آپ فرمائیں گے تو انہوں نے تو تقریب کا دودھا کہا ہے. میں کروں گا کہ تقریب میں بھی تو آ کر بہت خواتین اور حضرات موجود. چلیے کسی بہانے سے دولہا کا نس تو سنا, وہ بھی 63 سال کی عمر. تو یہ واقعہ ہے کہ بڑی غیر معمولی محبت, بڑی غیر معمولی شفقت میں نے یہاں محسوس کی ہے. اس کے لیے میں آپ کا تہ دل سے شکر گزار ہوں. یہ بدن کچھ عجیب سی چیز ہے. بدن میں شاید اس کا اتنا احساس نہیں. ہم لوگ جب پاکستان میں تھے, میں بھی اب آپ کی طرح غریب پیار پاکستان میں تھے, تو ہم بدن کا لفظ بولتے تھے اپنے گاؤں میں. یہ ہمارا بدن تو سیالکوٹ ہے, یا ہمارا بدن تو گجرات ہے. اور اس وقت یہ لگتا تھا کہ سارے گاؤں اتنے سے ہوتے ہیں. بہت سے گاؤں ہیں جن کے پاس دریا بھی بہتے ہیں. بہت سے گاؤں کی مٹی دیکھ کر اس سے خوشبو بھی آتی ہوگی, لیکن یہ جب اپنے گاؤں کا ذکر ہوتا ہے تو ایسا کیوں ہوتا ہے کہ یہ لگتا ہے کہ کلکتے کا جو نام لیا تو نے ہم نشین تیر میرے سینے میں مارا گیا. میں جب ملیشیا گیا تو مجھے پہلی مرتبہ یہ احساس ہوا کہ بدن کیا چیز ہے, اور اب میرا بدن میرا گاؤں نہیں رہا, پاکستان میرا بدن ہے. پاکستان کیوں بنا تھا, کب بنا تھا, بننا چاہیے تھا یا نہیں بننا چاہیے تھا, یہ بحث تو خیر علم کی بحث ہے. اور اگر ساجد علی صاحب مزید ایک دن مقیم رہے تو کریں گے ان سے. لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اب یہ میرا بھی وطن ہے اور ان کا بھی وطن ہے, اور یہ میری شناخت ہے, یہ میرا نام ہے. قرآن مجید نے ایک موقع پر یہ کہا ہے نا کہ میں جاننا تم شعبوں پر کبائے نہ تارا, میری شخصیت جس طرح میرے نام سے نمایاں ہوتی ہے, میری برادری سے نمایاں ہوتی ہے, میری ماں اور میرے باپ سے نمایاں ہوتی ہے, شاید سب سے بڑھ کر میرے وطن سے نمایاں ہوتی ہے. اور وطن کا یہ پہلو میں سچائی سے آپ کے سامنے اعتراف کرتا ہوں کہ مجھ پر غریب الوطن ہونے کے بعد پڑا ہے. چنانچہ پاکستان کے یوم آزادی کی تقریب جب پہلی مرتبہ میں ابھی گیا تھا وہاں, پاکستان کے وہاں کے سفارت خانے میں بنائی گئی. اس وقت خالد مسعود صاحب وہاں سفیر کبیر پاکستان تھے, انہوں نے حضرہ رائے مجھے بھی بلایا. میں وہاں گیا, مجھے بالکل یہ خیال نہیں تھا کہ پاکستان کا یہ جھنڈا, پاکستان کا یہ ترانہ جو بارہا سنا تھا, مجالس میں سنا تھا, اس کے احترام میں کھڑے بھی ہوئے تھے, یہ اپنے اندر ایسی تاثیر بھی رکھتا ہے. میں وہاں گیا اور اگلی نشست پر بیٹھا ہوا تھا. میں کوئی اس طرح کا آدمی نہیں ہوں, لوگ مجھے جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ جو بزم و انجمن میں کبھی ہویا. لیکن فاطمہ رات میں آپ سے سچ عرض کرتا ہوں کہ تقریب شروع ہوئی, پاکستان کے سفیر کبیر جھنڈا لہرانے کے لیے اٹھے, پاکستان کا ترانہ بجنا شروع ہوا. اس وقت بہت سے لوگ پاکستان سے بھی گئے ہوئے تھے, اور میں زندگی میں پہلی بار پھوٹ پھوٹ کر ہوگا. اب مجھے احساس ہوا کہ وطن کیا چیز ہے, وطن کی مٹی کیا چیز ہے, وطن کے دوست کیا چیز ہے, وطن کی یاد کیا چیز ہے, اور یہ کیسا کروں. تو سچی بات یہ ہے کہ اس مجلس میں اس محبوب کا ذکر کرتے ہوئے میں آپ کو محبوب کے لبوں رخسار کی باتیں سناتا، خمِ کاکل کی باتیں سناتا، اشوا و غمزہ و ادا کی باتیں سناتا، لیکن کیا کروں، میرا محبوب ان دنوں بیمار ہے، اور جب محبوب بیمار ہو جائے تو پھر ساری تڑپ، سارا اضطراب اس کے لیے ہوتا ہے کہ اس کے مرض کا علاج کیا جائے۔ پاکستان کے حالات آپ بھی سنتے ہیں، میں بھی سنتا ہوں۔ حال میں پاکستان گیا تھا تو پاکستان کو دیکھا بھی ہے۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ یہ ٹھیک ہے کہ ہم محبت کا اظہار بھی کریں گے، ہم اپنی تاریخ بھی پڑھیں گے، ہم اپنے بزرگوں کے کارناموں کو بھی یاد کریں گے، ہم پاکستان کے پس منظروں کو بھی سمجھیں گے، لیکن جیسے کہ پروفیسر ساجد علی صاحب نے کہا، یہ 68 سال کوئی معمولی عرصہ نہیں ہے۔ خود احتسابی کے ساتھ ذرا تھوڑی دیر کے لیے سوچیے ہم اس وقت کہاں کھڑے، یعنی یہ سفر ہم نے کہاں سے شروع کیا تھا اور ہم کہاں پہنچ گئے، یہ بیماری کیسی بیماری ہے۔ اب تو یہ لگتا ہے کہ ایسا نہ ہو، خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو، خاتم بدہن یہ بیماری دل کام تمام کرنے تک پہنچ جائے۔ میری گزارش یہ ہے کہ اس کا تجزیہ کرنا، اس کا جائزہ لینا، اس کے اندر اتر کر اس کے عوامل کو سمجھنا، یہ اب میری بھی ذمہ داری ہے، آپ کی بھی ذمہ داری ہے، اور ہم سب کو اپنا کچھ وقت، اپنے کچھ لمحے، اپنے فکر و خیال کا کچھ حصہ اس کے لیے ضرور وقف کرنا چاہیے کہ ہم یہ جانیں کہ ہمارا بدن آج اس حال کو کیوں پہنچ گیا۔ آپ اگر اس کے ظاہر کے لحاظ سے دیکھیں تو آپ کو یہ احساس ہوگا کہ یہ بجلی کے قرآن سے دوچار ہے، اس میں قتل و غارت بھی شروع ہو گئی، اس میں اس ملک کی فوج کچھ انتہا پسندوں کے ساتھ لڑ کر اس کے ایک علاقے پر اپنی رٹ قائم کرنے کی جدوجہد کر رہی ہے، اس میں سیاستدان یوم آزادی کے دن جلوس نکال رہے ہیں اور اپنے مطالبات بنوانے کے جلوس نکال رہے ہیں، پاکستان اور پاکستان کے احوال پر کچھ کہنے کے لیے کچھ نہیں کر رہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں کہ یہ بحران بڑا ہے، وہ بحران بڑا ہے، سیاست کا بحران زیادہ بڑا ہے، بجلی کا بحران زیادہ بڑا ہے، امن و امان کا بحران زیادہ بڑا ہے۔ میں آپ کو پوری سچائی سے عرض کرتا ہوں کہ اگر بحران نہیں ہوتے تو پاکستان میں کوئی بھی پارٹی 5-7 سال میں دیانتداری سے کام کرے تو ان میں سے ایک ایک بحران کو دور کر سکتی ہے، یہ کوئی بحران ہی نہیں۔ اصل بحران جس سے ہم دوچار ہیں وہ صرف پاکستان کا نہیں بلکہ پورے عالم اسلام کا بحران ہے، اور وہ بحران علم اور اخلاق کا بحران ہے۔ مجھے یہ کہنے کی اجازت دیجیے کہ قوموں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ایک قانون بیان کیا ہے قرآن مجید میں، اور وہ قانون یہ بیان کیا ہے کہ میں نے قوموں کو ایک قطار میں لگا رکھا ہے اور ان میں سے ایک ایک قوم کو موقع دے رہا ہوں کہ وہ دنیا کے اسٹیج پر آئے اور آ کر بتائے کہ وہ کس کردار کا مظاہرہ کرتی ہے، اور اس کے بعد جو انجام ہے وہ بیان کریں۔ وہ یہ ہے کہ محرکو ہے اور محزکو ہے، قوموں کی پوری تاریخ یہی ہے کہ وہ خدا کی طرف سے یہ نعمت پاتی ہیں اور پھر آہستہ آہستہ یا عذاب سے دوچار ہو جاتی ہیں یا ہلاکت تک پہنچ جاتی ہیں۔ قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ انتخاب تو خدا اپنی حکمت سے کرتا ہے، کس کو دولت دینی ہے، کس کو علم دینا ہے، کس کو سرمائے سے نوازنا ہے، کس کو شعر و ادب کی صلاحیت دینی ہے، اس کے لیے کوئی امتحان نہیں ہوتا، کائنات کا پروردگار فیصلہ کر دیتا ہے، اور یہ فیصلہ جس کا افراد کے بارے میں ہوتا ہے قوموں کے بارے میں بھی ہوتا ہے۔ بربرائے حکمت ہوتا ہے، الرٹ اپ نہیں ہوتا، لیکن بہرحال وہ کس بنیاد پر ہوتا ہے اس کو وہ جانتا ہے، لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ جس وقت میں فیصلہ کر کے کسی قوم کو اسٹیج پر لے آتا ہوں تو پھر اس کے مرنے کا قانون یہ ہے کہ وہ علم و اخلاق میں پستی میں گرتی ہے تو مرتی ہے، میں اپنا اس معاملہ اس وقت تک اس کے ساتھ نہیں بدلتا جب تک وہ علم و اخلاق کے لحاظ سے پستی میں نہیں۔ اس لیے قوموں کے منتخب کیے جانے کا معاملہ تو خدا نے اپنی حکمت پر رکھا ہے لیکن اس کا قانون بیان کر دیا۔ اور اس وقت مجھے اجازت دیجیے کہ میں عرض کروں کہ ہم اس قانون کی زد میں ہیں۔ کسی قوم نے دنیا کی تاریخ میں آپ کو پائنڈی کی مطالعہ تاریخ میں 26 کے قریب تہذیبوں کا مطالعہ اس نے کیا ہے، ایک ایک کا جائزہ لے کے دیکھیے، آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ اجتماعی اخلاقیات کے کچھ مسلمہ قاعدے ہیں جن کے تحت قومیں زندگی بسر کرتی ہیں تو ان کو عروج حاصل رہتا ہے، اور وہ اس سے گر جاتی ہیں تو پھر ان کو دنیا کی کوئی طاقت بچا نہیں سکتی۔ اس دنیا کے اسٹیج پر بہت سی اقوام آئی ہیں، بہت سی اقوام ہیں۔ اسی طرح یہ دنیا انسانوں کی دنیا ہے اور انسان صرف جبلتوں کا پیرو نہیں ہے جانوروں کی طرح، کہ شیر کو خدا نے جس فطرت کے ساتھ پیدا کیا تھا وہ اس کے ظہور کے ان تقاضوں کے ساتھ پہلے بھی موجود تھا آج بھی موجود ہے۔ انسان کا معاملہ یہ ہے کہ یہ اندر پیدا ہوتا ہے، اپنی فطرت کے کچھ اصول لے کے پیدا ہوتا ہے، لیکن پھر اس کو تہذیب چاہیے، اس کو ثقافت چاہیے، اس کو علم چاہیے، اس کو تربیت چاہیے، یہ اس کے ذریعے سے آگے بڑھتا ہے۔ اس کو اگر یہ سب چیزیں میسر نہ ہو تو پھر اس میں اور جانور میں کوئی فرق نہیں۔ علم یہ تقاضا کرتا ہے کہ یہ حقائق کا بھی ہو جس سے فلسفہ اور مذہب بحث کرتے ہیں، اور یہ دنیا کی ضروریات کا بھی ہو جس سے سائنس بحث کرتے ہیں۔ اگر یہ دونوں علم آپ کے ہاں ٹھیک نہیں رہتے تو پھر اس کا کوئی امکان نہیں ہے کہ آپ دنیا کی قوموں میں سر اٹھا کے کھڑے ہو سکیں۔ میں آپ سے عرض کروں کہ اس کے لیے پہلی چیز کیا ہوتی ہے، یعنی کہنے کو تو ہمارے ہاں لوگ مذہبی علم بھی حاصل کر رہے ہیں، لوگ دنیوی علم بھی حاصل کر رہے ہیں، لیکن خدا کا قانون یہ ہے کہ یہ محض جو کچھ آپ کو دے دیا گیا ہے اس کا نام نہیں ہے، اس کی بنیاد پر آپ زندہ نہیں رہ سکتے، آپ کو اس علم کو آگے بڑھانا ہے۔ اور علم آگے بڑھتا ہے سب سے پہلے اس چیز سے کہ آپ تنقید کرنا سیکھیں اور تنقید سننا سیکھیں۔ تنقید باتین و حضرات تنقید نہیں ہوتی، تنقید کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ آپ کے سامنے موجود ہے، آپ کا مذہبی فکر ہے، آپ کا سیاسی فکر ہے، آپ کا سماجی فکر ہے، آپ کا تہذیبی فکر ہے، آپ کی روایات ہیں، آپ کا کلچر ہے، جو چیزیں بھی آپ کو آپ کے والدین نے دی ہیں یا آپ کی تاریخ نے دی ہیں یا آپ کے اجداد نے دی ہیں، آپ ان کا تنقیدی جائزہ لینے میں ایک دن کا وقفہ بھی نہ لیں۔ علم اس کے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتا۔ یعنی جو قوم یہ سبق دیتی ہو کہ ہمیں سوچا نہیں، ہمیں کسی پہلے سے موجود چیز کو چیلنج نہیں کرنا ہے، اگر کوئی شخص سوچنے کے لیے کہے گا، چیلنج کرنے کے لیے کہے گا، تنقید کی آواز بلند کرے گا تو وہ ہمارے اندر انتشار پیدا کرتا ہے۔ جو قومیں یہ رویہ اپنا لیتی ہیں وہ بہت جلد دنیا کے اسٹیج سے رک سکتی ہے۔ علامہ اقبال نے ان کا بہت ذکر ہوا، مسلمان قوم یہ عروج زبان پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ کشتہ سلطانیوں ملائیوں پیری، یعنی گویا مسلمانوں کے تین امراض گنوا لیے ہیں، ایک کشتہ سلطانیوں ملائیوں پیر، یعنی تم قتیل ہو، مقتول ہو، تمہیں قتل کر دیا گیا ہے، تم کشتہ ہو گئے ہو۔ کس کا؟ سلطانی کا، ملائی کا اور پیر کا۔ جانتے ہیں کہ تینوں چیزیں کیا ہیں؟ سلطانی کیا کرتی ہے؟ وہ آپ کو شہریت کے اور وقار منصب پر فائد نہیں مانتی، وہ یہ کہتی ہے کہ تم رعایا ہو اور تم محکوم ہو، وہ آپ سے سر اٹھانے کا حوصلہ چھینتی۔ ملائیت کیا کہتی ہے؟ وہ کہتی ہے کہ مذہب لے کر تو انبیاء آئے تھے لیکن اس کو ہمارے بزرگوں نے سمجھ لیا. اب جو مذہبی فکر وجود میں آ گئے تم اس پر سوال نہیں اٹھا سکتے، اس کو چیلنج نہیں کر سکتے، اس سے ہٹ کر کوئی بات کرو گے تو ہمارے فتووں کی زد میں ہوں گے. لہذا زندہ رہنے چاہتے ہو اس معاشرے میں تو تقلید کے اصول کو تمہیں سر تسلیم کم کرنا ہے. جو بزرگوں نے کہہ دیا بس تو کہہ دی، وہ تم سے بہتر سمجھ سکتے تھے، بہتر سوچ سکتے تھے، تم آج کہاں سے کر رہا ہو. اور پیڑھی کیا کرتی ہے؟ وہ یہ کہتی ہے کہ اگر اپنے باطن کی صفائی کی درکار ہے تو باقی کام بعد میں ہوں گے، پہلی چیز یہ ہے کہ مجھ کو پیر مانو. تو یوں سمجھ لیجیے کہ مسلمانوں کی پوری تاریخ کا خلاصہ شاعر مشرق نے یہ بیان کیا ہے کہ ہم نے اس ساری ہزار سال کی مدت میں یا محکوم پیدا کیے ہیں یا مقلد پیدا کیے ہیں یا مرید پیدا کیے ہیں، ہم نے تنقید اور تنقیدی روایت کو کبھی زندہ رہنے نہیں. میری پہلی گزارش یہ ہے کہ جب میں کہتا ہوں کہ علم پستی میں اتر گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے یہاں تنقید کی روایت ختم ہو گئی. یعنی آپ اگر پہلے سے موجود افکار کو چیلنج کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، آپ ہر لہجہ چیلنج کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو آپ زندہ ہی نہیں رہے. یہ ہوا اور پانی کی طرح قوموں کی ضرورت ہے، جو قومیں زندہ رہنا چاہتی ہیں ان کی ضرورت ہے. خود سوچئے، آج آپ سائنس کی جن غیر معمولی ایجادات کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اگر یہ اصول مان لیا جاتا کہ ارسطو نے اس کا جو ڈھانچہ بنا لیا ہے اس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، تو آپ کہاں بیٹھے ہوتے؟ وہی چیزوں کی ملیہ میں بیٹھے، دنیا وہی کھڑی ہوئی. یہ جو عظیم ایجادات ہیں جن سے نئی دنیا وجود میں آ گئی ہے، ان کا کہیں دور نزدیک پتہ نہ ہو. ارسطو معمولی شخصیت نہیں رکھتا تھا، لیکن جو کچھ بنا لیا گیا تھا اس کو لوگوں نے تنقید کے خراب پر چڑھایا اور یہ جاننے کی کوشش کی، توڑنے کی کوشش کی کہ اس میں کیا کور ہے، کیا پشیز ہے، کیا اعلیٰ ہے، کیا ادنا ہے، کیا قابل قبول ہے، کیا قابل رد ہے. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ کچھ نئے حقائق سامنے آنا شروع ہو گئے. اور نئے حقائق، معاف کیجیے گا، ان کے بارے میں ممکن ہے کہ پہلے مرحلے میں آپ کو یہ محسوس ہو کہ یہ شاید ٹھیک نہیں، لیکن اس کے باوجود یہ سامنے آئے تو پھر تنقید در تنقید اور تنقید در تنقید کا عمل ہے جو ان کو وہاں پہنچائے گا کہ یہاں پر نئی دنیا وجود میں آنا شروع ہو جائے. مسلمان قوم کا بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ اس کے آپ تعلیمی نظام کا جائزہ لیں. میں نے دونوں نظام میں تعلیم میں پڑھا ہے اور میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ نہ ہماری یونیورسٹیوں میں اور ہمارے کالجوں میں سچی تنقیدی روایت موجود ہے، اور مذہبی علم اور اس کی رسدائیں وہ تو اصول میں اس بات کو مان چکی ہیں کہ مسلمانوں نے جو سوچنا تھا، جو غور کرنا تھا، وہ انہوں نے تین چار صدیوں میں غور کر لیا. اس کے بعد باقی لوگوں کا کام اور صرف یہ ہے کہ وہ سر تسلیم کم کرتے. یہ لازمی نتیجہ نکلتا ہے اس کا کہ پھر آپ کے ہاں جو مسئلہ جہاں پڑا ہے وہیں پڑا رہے. لوگ اقبال کے اشعار بہت پڑھتے ہیں، بڑے عظیم شاعر تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن لوگوں کو شاید اس بات کی طرف زیادہ توجہ نہیں ہوتی کہ انہوں نے اپنے آخری زمانے میں خطبات اشعار فرمائے جو ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ اسلام کے نام سے چھپے ہوئے. ذرا کتاب کے عنوان پر غور فرمائیے. یہ موقع نہیں ہے کہ میں اس کے مدرجات پر کوئی تبصرہ کروں، ان میں آگے کیا مباحث ہے. ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ اسلام، مذہب نہیں ہے، مذہب تو خدا کا دیا ہوا ہے، مذہبی فکر وہ انسان پیدا کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اس کی ریکنسٹرکشن کی ضرورت ہے. ریکنسٹرکشن اس طرح ہوگی نا کہ موجود کو آپ چیلنج کریں گے، اس کا آپ جائزہ لیں گے، اس کے آپ اندر اتریں گے، اس پر آپ سوالات اٹھائیں گے، اور اس کے بعد پھر آپ اس عمارت کو ریکنسٹرکٹ کریں. اس کی تشکیل جدید کریں گے، اس کو ایک نئی صورت دیں گے، اور آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ انہیں اس بات پر اصرار تھا کہ اگر اس وقت مسلمانوں کی کوئی جدید ریاست قائم ہو رہی ہے تو اس میں مذہب پر گفتگو بھی کرنی ممکن نہیں ہوگی اگر ہم ریکنسٹرکشن کی سمجھ چلیں گے، ممکن نہیں. تو مذہبی فکر ہو یا دنیوی علوم کے افکار، سماجیات کا علم ہے، سماجیات کا علم ہے، اسی طرح دوسرے علوم و فنون ہیں، جب تک آپ ان کے اندر تنقیدی ذوق پیدا نہیں کرتے، یعنی آپ کے طالب علموں کے اندر سوال اٹھانے کی طاقت، وہ کسی چیز کو جو انہیں دی گئی ہے والدین دیتے ہیں، پہلے 12 سال کی تعلیم والدین معاشرہ دیتا ہے، لیکن جو کچھ انہوں نے دیا ہے یا اس کو یہ کہیں گے قبول کر لیا جائے کہ اس میں غلطی کا کوئی امکان نہیں ہے، نہیں اس کو چیلنج کیا جائے، اس کا جائزہ لیا جائے، اس کے اندر اترا جائے، اس کی تنقید کی جائے، اس کے بغیر قبول نہیں ہے. اور یہ عمل میں آپ چرچ کروں گی، ایک دن نہیں، دو دن نہیں، یہ مسلسل جاری ہے. مجھ سے ایک صاحب نے ایک مرتبہ یہ کہا کہ تم ایسی بہت سی ارادے لیتے ہو جو کچھ نہیں معلوم ہوتی. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ نے 1000 سال سے غور و فکر کا دروازہ بند کر رکھا ہوا ہے، ہم روز اپنے گھر میں آتے ہیں، روز آ کے تالے میں چابی ڈالتے ہیں، گھر کا دروازہ کھولتے ہیں، ہم سائے کبھی ہڑبڑا کے نہیں اٹھتے. لیکن اگر کوئی 10-20 سال تک گھر بند رہے اور تالے کو زنگ لگ جائے تو آگے جب تالے میں چابی ڈالنے کی کوشش کی جاتی تو ہم سائے اٹھ جائے. تو میں نے چابی ڈال دی ہے، ہم سائے اٹھ گئے. اس سے زیادہ بڑا گناہ میں نہیں. مجھے یہ تنقیدی کام کرنا ہے، اس کو کیے بغیر علم کا قافلہ آگے نہیں بڑھ سکتا. دوسری چیز، آپ علمی انحطاط سے نہیں نکل سکتے جب تک کہ آپ وہ ماحول پیدا نہ کریں جس کو میں ڈیموکریٹک کلچر کہتا ہوں، جس کو علی صاحب نے تکثیریت سے تعبیر کیا ہے. یعنی آپ ایک ایسے معاشرے کو قائم رہنے دیں جس کے اندر دوسروں کی بات سننے کا حوصلہ، جس کے اندر تنقید سننے کا حوصلہ. تنقید مذہبی فکر پر ہو رہی ہو، سائنسی تصورات پر ہو رہی ہو، سماجی مضمومات پر ہو رہی ہو، جو افکار گرد و پیش میں پھیلا دیے گئے اس پر ہو رہی ہو، آپ کی مسلمہ تاریخ، میں مسلمہ کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، مسلمہ تاریخ پر ہو رہی ہو، آپ اس کو اپنے اندر سننے کا حوصلہ پیدا کریں. میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ اس سے کبھی انتشار پیدا نہیں ہوتا، معاشرے محکم اس سے ہوتے ہیں، اپنے پاؤں پر اس سے کھڑے ہوتے ہیں، اپنا سر اس سے بلند کرتے ہیں اور آگے اس سے بڑھتے ہیں. آپ مغربی معاشرے میں رہتے ہیں، اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو تنقید کو روا رکھ کر اور یہ ماحول پیدا کر کے وہ آج اس مقام پر کھڑے ہیں جہاں آپ سے رشک ملا سکتے ہیں. بڑے سے بڑے آپ کے مقدمے کو چیلنج کر دیا جائے حوصلے کے ساتھ. غور کیجیے، آپ کو اختلاف کا حق ہے، جیسے تنقید کرنے والا حق کے تنقید مان رہا ہے، آپ کو اس کی رائے پر جو اس نے تنقید کر کے قائم کی ہے اس کی تنقید کرنی ہے. اور وہی بات جو والٹیئر نے کہی تھی کہ میں تم سے اختلاف کرتا ہوں لیکن تمہارے حق کے تنقید کے لیے اپنی جان دے سکتا. تو جب تک یہ ماحول اسی معاشرے کے اندر پیدا نہ ہو اس وقت تک ہوتا یہی ہے، پہلے فتوا لگتا ہے، اس کے بعد پروپیگنڈے کے تیر و نشتر نکلتے ہیں اور آخر میں گولی چلتی ہے. اور میرا خیال یہ ہے کہ قومیں، کہا جاتا ہے پاکستان کی عمر بہت تھوڑی ہے، قومیں یہ فاصلہ عام طور پر 2-3 صدیوں میں طے کرتی ہیں. اب مبارکباد کے مستحق ہیں کہ ہم نے 60-65 سال میں طے کر دی. اور یہ بالکل درست کہا پروفیسر ساجد صاحب کے، یہ حقیقت ہے کہ خود ہمارے بچپن، ہماری جوانی میں یہ ماحول نہیں تھا، اس وقت بات سنی جاتی تھی. میں ایسے بعض بزرگوں کے نام لے سکتا ہوں جن کے افکار خیالات کو میں ادارے قائم کیے ہوئے ہیں، وہ اپنا نقطہ غلط بیان کرتے تھے، لوگ ان کی بات سنتے تھے، اس پہ تنقید بھی کرتے تھے، جواب بھی دیتے، لیکن کم سے کم گولی نہیں چلتی، یعنی پہلے دو مراحل سے گزر جاتے تھے، لیکن یہ صورتحال نہیں. تو آپ کو تنقید کرنی بھی ہے، تنقید سننی بھی ہے، اور اس کے لیے یہ ماحول بھی پیدا کرنا ہے کہ ہم اپنی بات کہیں گے، اس کی صحت پر ہمارا یقین ہے، لیکن ہم اس میں غلطی کا امکان تسلیم کرتے ہیں. ہم دوسرے کی بات کو غلط کہہ رہے ہیں، لیکن ہر وقت اس کے لیے تیار ہے کہ ممکن ہے اس کی بات ٹھیک ہو، ہم اس کو مان لیں گے. آپ حیران ہوں گے، قرآن مجید کی سورہ قصص میں ایک آیت ہے جس میں میں نہیں، آپ نہیں، کائنات کا پروردگار اپنے پیغمبر سے یہ کہہ رہا ہے کہ آپ ان سے یہ کہیں، یعنی مخاطبین سے، قریش مکہ کے ساتھ اور یہود کے ساتھ بحث ہو رہی ہے. قرآن کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ آپ ان سے یہ کہیں کہ میں تو تمہارے سامنے تورات اور قرآن پیش کر رہا ہوں، تمہارے پاس اس سے زیادہ کوئی ہدایت کی چیز ہو، احکام نہیں ہوگا، وہ لے آؤ، میں اس کی پیروی کروں. یعنی اس سے آگے تو کوئی بات نہیں ہو سکتی. کہنے والا کون ہے؟ کائنات کا پروردگار. کس کی زبان سے کہلوایا جا رہا ہے؟ اس ہستی کی زبان سے جس کے ہاں غلطی کا کوئی سوال نہیں، لیکن اس امکان کو دعوت میں پیش نظر رکھ کہا جا رہا ہے کہ آپ ان سے کوئی بہتر زیادہ ہدایت کی چیز دیں، یہ احکام نہیں ہوگا، میں اس کی طرف. تو یہ جب تک آپ اپنے اندر چیز پیدا نہیں کرتے، اس وقت علمی انحطاط سے نکلنا ممکن نہیں. اور جب تک ہم علمی انحطاط سے نہیں نکلتے، اس وقت تک یہ سارے بحران اسی طرح نئی نئی صورتوں میں پیدا ہوتے رہیں گے، اور اسی طریقے سے ہمارے شب و روز کو گداختہ کرتے رہیں. دوسری چیز میں نے عرض کی کہ اخلاق کرنا، کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ ایک طرف ہمارے ہاں ایک صاحب اٹھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں عالمی خلافت کا انجام، دوسرے اٹھتے ہیں کہ خلافت راستہ بس چند دن انتظار کیجیے آیا جاتا ہے، تیسرے اٹھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ عالمی سطح پر اسلام کا غلبہ میں تو اس کے آثار دیکھ رہا ہوں ہونے والا، لیکن ہم جب اپنا جائزہ لیتے ہیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم انفرادی سطح پر جھوٹ بولتے ہیں، اجتماعی سطح پر جھوٹ بولتے ہیں، قومی سطح پر جھوٹ بولتے ہیں. ہماری بری ہوئی دبا پر ایک بات نہیں کیا جا سکتا، ہم کوئی معاملہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. آدمی جتنا زیادہ مذہبی ہوتا ہے اپنے ظاہر میں، اپنے معاملات میں اتنا ہی زیادہ پسند ہوتا ہے. اس کے بارے میں آپ یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ یہ شخص جس کی پیشانی پر سجدوں سے گٹا پڑا ہوا ہے، یہ میرے ساتھ دھوکہ نہیں کرے گا، میرے ساتھ فریب نہیں کرے گا، میرے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے یہ اپنے وعدے کی پاسداری کرے گا، آپ اس پہ اعتماد نہیں کر سکتے. جب اخلاقی طور پر یہ صورتحال ہو کہ قوم بحثیت قوم کی لیڈرشپ، اس کی افواج، اس کے پالیسی بنانے والے یہ اصول قائم کیے ہوئے ہیں، قومی مفاد کی اصل سچائی ہوتی ہے. جب ایک صاحب نے یہ لکھا تو میں نے ان سے کہا کہ آج سچائی کی بہت باتیں ہوگی، سچائی تو ایک عالمگیر حقیقت تھی، اس کے بعد کوئی یہ کہے گا کہ قومی مفاد سچائی ہے، کوئی کہے گا مذہبی مفاد سچائی ہے، سچائی اپنی ذات میں سچائی تھی. اے کاش ہم نے سچائی کو اس حیثیت سے اپنا محبوب بنایا ہوتا اور اس سے محبت کی ہوتی، لیکن ہم نے اس کی تدفین کا بندوبست کیا. تو اخلاقی لحاظ سے جب کوئی قوم اور اجتماعی اخلاقیات ہو، وہ کیا چیز ہے جو آپ کو ان معاشروں میں آسودہ کرتی ہے؟ وہ ایک ہی چیز ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جو اجتماعی اخلاقیات قائم کرنی ہے، اگر قطار میں کھڑے ہونا ہے، اگر اشارے کی پابندی کرنی ہے، اگر وقت پر کسی چیز کو پیش کرنا ہے، اگر حکومت کے نظم و نسق میں کوئی رائے دینی ہے، اس کے لیے جو قاعدے جو ضابطے بنا دیے گئے ہیں، حیثیت مجموعی یہ معاشرے سچائی کے ساتھ اس کے علمبردار بن کر کھڑے ہوئے ہیں. اور یہ چیز ہے اجتماعی اخلاقیات، یہ ہمیشہ ذہن میں رکھیے، قوموں کی تقدیر کے فیصلے شخصی اخلاقیات پر نہیں ہوتے، وہ اس اجتماعی اخلاقیات پر ہوتے ہیں. اور اجتماعی اخلاقیات کب پیدا ہوتی ہے؟ جس وقت ایک فرد کا معاملہ فرد کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی جب ہم دوسرے کے ساتھ معاملہ کرنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، خواہ وہ میاں اور بیوی کا معاملہ ہے، خواہ وہ بچوں کا اور والدین کا معاملہ ہے، خواہ وہ محلے کے دو افراد کا معاملہ ہے، خواہ وہ معاشرے کا حیثیت مجموعی کوئی معاملہ ہے، وہ سماج کا معاملہ ہے، وہ معیشت کا معاملہ ہے، وہ سیاست کا معاملہ ہے، یہ اجتماعی معاملات ہیں کہ جن کی اخلاقیات قوموں کی زندگی میں فیصلہ کن ہو جاتی ہے. تو علم اور اخلاق کا بحران میرے نزدیک حقیقی بحران ہے. اس بحران کا ہمارے پڑھے لکھے لوگوں کو شعور پیدا کرنا چاہیے. یہ بحران ہے جس سے نکلنے کے لیے کسی کو سوچنے کی فرصت بھی نہیں ہے، کوئی اس پر غور کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ بحران مدرسوں میں موجود ہے، یہ تعلیم گاہوں میں موجود ہے، یہ اکیڈمیوں میں موجود ہے، یہ پارلیمنٹ میں موجود ہے، یہ افواج کی تربیت گاہوں میں موجود ہے، یہ بیوروکریسی میں موجود ہے، یہ اس قوم کے ایک ایک بچے کے یہاں موجود ہے. یہاں تو صورتحال یہ ہے کہ بچہ بھی جس وقت ذرا شعور کی آنکھ کھولتا اور دروازہ کھولنے کے قابل ہو جاتا ہے تو اس کا باپ اس کو تربیت دیتا ہے کہ باہر جا کے کہہ دو میں گھر میں نہیں. تو اس کے بعد آپ کیا توقع کر سکتے ہیں کہ آپ کی معاشرت کیا ہوگی، آپ کی تہذیب کیا ہوگی، آپ کیا تربیت دیں گے، آپ کیا سکھائیں گے، آپ کے بچے بڑے ہو کر کیا کریں گے. علم اور اخلاق کا بحران معمولی بحران نہیں ہوتا. ظاہر ہے کہ روزمرہ آپ کا ریڈیو، آپ کا ٹیلی ویژن، آپ کے ادارے آپ کو بجلی کے بحران کی خبر دے رہے ہیں، اور آپ کو اپمان کے بحران کی خبر دے رہے ہیں، اور آپ کو سیاست کے بحران کی خبر دے رہے ہیں. اندر اتر کر دیکھیے، آپ کے سیاستدانوں کا مسئلہ بھی یہی جھوٹ، یہی بددیانتی، یہی دھوکہ، یہی فریب، یہی حوث اقتدار، اخلاق کا بحران. اور اگر آپ حیثیت مجموعی اپنے پورے معاشرے کو دیکھیں تو آپ کے کاروبار، آپ کی تجارت، آپ کے تمام معاملات میں حقیقت میں جہاں پستی موجود ہے وہ یہی علم و اخلاق کی پستی ہے. اس وقت تو دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ آپ کی اکانومی کی بنیادیں بھی اگر علم پر نہیں ہے تو آپ دنیا میں کھڑے نہیں ہو سکتے. علم اور اخلاق، اور علم اور اخلاق یہ وہ دو چیزیں ہیں کہ جس سے قوموں کی تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں. اور یہ فیصلہ ہے، یہ فیصلے کی گھڑی ہے جس سے ہم اس وقت گزر رہے ہیں. یہ معمولی حادثہ نہیں ہے کہ ہمارے مقابل میں کون سی قومیں ہیں اور ان کی پیدائش کب ہوئی اور وہ آج کہاں کھڑی ہیں اور ہم کہاں کھڑے ہیں. میں آپ چیک کرتا ہوں کہ میں ملیشیا میں رہتا ہوں، ملیشیا کو آزادی ہمارے بعد بھی ہوئی تھی، لیکن یہ حقیقت ہے کہ اس وقت آپ ملیشیا کو جا کر دیکھیے تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہم کہاں ہیں اور وہ کہاں پہنچ چکے ہوئے ہیں. یہ درست ہے کہ وطن کی محبت بڑی غیر معمولی چیز ہوتی ہے. میں دیکھتا ہوں بعض اوقات پاکستان سے لوگ جاتے ہیں، وہ ملیشیا کو دیکھتے ہیں، مجھ سے ملنے کے لیے آ جاتے ہیں، میرے گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں، وہ ملیشیا کی ترقی، اس کی انفراسٹرکچر، اس کی عمارتوں اور اس کی تہذیبی روایات اور اس کی مسجدوں کا نظام اور اس کے مذہبی اقدار ان کا ذکر کرتے ہیں تو میری بیگم صاحبہ سے ضبط نہیں ہوتا اور وہ ذرا بہانہ نکال کے پاکستان کو یاد کرنا شروع کر دیتی ہیں. پھر ان کو بچپن کی ہرنا جھیل بھی یاد آ جاتی ہے، چمن میں کھائے ہوئے بھوت بھی یاد آ جاتے ہیں، ندیا گلی کے پہاڑ بھی یاد آ جاتے ہیں، لاہور کے بازار بھی یاد آ جاتے ہیں، ان کو کالام اور سوات میں گزاری ہوئی برفائی کی راتیں یاد آ جاتی ہیں، ان کو لاہور کی اور ٹھٹا کی اور تراس کی تاریخ یاد آ جاتی ہے، ان کو جھیل صاحب ملوک یاد آ جاتی ہے. اور میں دیکھتا ہوں کہ وہ اس میں اترتے ہوئے سفید پرے والے پرندوں کا ایسے ذکر کر رہی ہوتی ہیں جیسے کہ فرشتے آسمان سے اترتے ہیں، اور میں دیکھتا ہوں کہ ایسی چمک ان کی آنکھوں میں ہوتی ہے کہ باسے کی ساری تفصیلات ختم ہو جائے تو میں اس کو تعبیر نہیں کر سکتا. اور میں خیال کرتا ہوں کہ اصل میں یہ اس کے خیالات کی جنت ہے، میں اس کو کیوں منتشر کروں. حقیقت وہی ہے جو میرا مہمان مجھے آ کے بتا رہا ہے کہ ہم بہت پیچھے رہ گئے ہیں اور جھیل سیف الملوک کے پرندے اڑ گئے ہیں، ان کو جا کے تلاش کر کے لے آئے. اپور اور کوری کا